बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, बेशक साहिबान तक्वा बागात और चश्मों के दरमियान रहेंगे। उन्हें हुक्म होगा कि तुम इन बागात में सलामती और हिफाजत के साथ दाखिल हो जाओ, और हमने उनके सीनों से हर तरह की कुदरत निकाल ली है और वो भाइयों की तरह आमने सामने तख्त पर बैठे होंगे। ना उन्हें कोई तकलीफ छू सकेगी और ना वहां से निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर कर दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और मेहरबान हूँ, और मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक अजाब है।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ ہجر کی آیات نمبر 45-50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب مجید خاموشی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام اسلام پلس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ ہی ہماری آج کی تیسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ عالمی خبریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ریلی ملتوی کر دی ہے، ریلی پر زبردست لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے میڈیکل کے میدان میں ایران کی ترقی و پیش رفت کو قابل فخر قرار دیا ہے، اور نورد سٹریم گیس پائپ لائن میں دھماکے کے حوالے سے مغربی ذرائع ابلاغ کی تعجب خیز رپورٹ پر روس نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے عوام کی توجہ ہٹانے کی مذموم کوشش قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ریلی ملتوی کر دی ہے، ریلی پر زبردست لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی تھی۔ حماد اظہر نے کہا کہ کارکن کسی صورت مشتعل نہ ہوں، یہ لوگ ملک میں خون چاہتے ہیں، کارکن پرم طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم کسی صورت خون خرابہ نہیں چاہتے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اثر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرامن ریلی پر حکومت نے تشدد کرایا، رات کے وقت پورا سیکیورٹی پلان کلیئر ہوا تھا، پرامن الیکشن ریلی نکالنا ہمارا حق ہے، پولیس نے شہریوں کی گاڑیوں کو توڑا، ان کا آسان ہے ماڈل ٹاؤن کا پورا ارادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ 100 کارکن گرفتار ہیں، یہ فاشزم نہیں تو اور کیا ہے۔ عمران خان نے اعلی عدلیہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نوٹس لینے کا کہا ہے۔ حماد اثر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ گلی محلوں میں نہیں جا سکتے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری پھیلے۔ عمران خان کی ساری جد و جہد آئین و قانون کے دائرے میں ہے، آج پی ڈی ایم نگران حکومت نے انتہا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وکلاء نگران حکومت پر توہین عدالت کا مقدمہ دائر کریں گے۔ نگران حکومت کا مقصد تو الیکشن کرانا تھا، جمہوریت کے لبادے میں فاشزم ہے۔ رانا ثناء اللہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں، ہم ملک میں خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے۔ حماد اثر کا کہنا تھا کہ خواتین بچوں پر حملہ کیا گیا، کئی کارکن زخمی ہوئے اور 100 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک کارکن جاں بحق بھی ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتوں میں حاضری سے عمران خان کے مسلسل گریز کو آئین کی پامالی سے تعبیر کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں عدالتوں میں ان کے پیش نہ ہونے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان آئین کی مسلسل پامالی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کی عدالت عالیہ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان 15 دسمبر 2022 سے اب تک ایک بار بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں خبردار کیا ہے کہ اگر عمران خان 13 مارچ کو عدالت میں پیش نہ ہوئے تو گرفتاری کا یہ وارنٹ بحال ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگل کو توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کا وارنٹ معطل کرتے ہوئے انہیں 13 مارچ کو سیشن عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان میں صرف 3 ہفتے کا پیٹرول باقی بچا ہے۔ پاکستان اشیاء صرف کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے ساتھ ہی توانائی کے بحران سے بھی دو چار ہے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈویژن کے بیان کے حوالے سے تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس ملک میں صرف 21 دن کے استعمال کا پیٹرول باقی رہ گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ڈیزل کا ذخیرہ تقریباً 36 دن کے استعمال کا ہے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈویژن کے بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس ملک میں پیٹرول کا اسٹاک 417,000 میٹرک ٹن اور ڈیزل کا اسٹاک 500,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے تیل اور گیس کی ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے ایندھن کی سپلائی چین میں خلل یا رکاوٹ کی رپورٹوں کی تردید کی ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے میڈیکل کے میدان میں ایران کی ترقی و پیش رفت کو قابل فخر قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہسپتال کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے میڈیکل کے شعبے اور میڈیکل وسائل کی پیداوار میں قابل فخر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ صدر رئیسی نے کہا کہ یہ کامیابیاں ایرانی نالج بیسڈ کمپنیوں اور ماہرین کے مرہون منت ہیں۔ انہوں نے 97% ضرورت کی ادویات ملک کے اندر تیار کیے جانے کو ایک اور باعث فخر قدم بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے طب کے شعبے اور اس میدان میں ایرانی ماہرین کی ترقی نے علاقے بلکہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، یہاں تک کہ اب بہت سے بیمار علاج کے لیے یورپ کے بجائے ایران کا رخ کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ آج صدر رئیسی نے دارالحکومت تہران میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے اسمارٹ ہسپتال کا افتتاح کیا، جہاں بیک وقت 3,000 سے زیادہ بیماروں کا داخلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ہسپتال میں 42 آپریشن تھیٹر اور 100 سے زیادہ ایمرجنسی بیڈ موجود ہیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے انتباہ دیا ہے کہ قفقاز اور دیگر علاقوں میں صہیونی حکومت کا راستہ کھولنے سے پرہیز کیا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جو باضابطہ دورے کے سلسلے میں ترکیہ گئے ہوئے ہیں، بدھ کے روز اپنے ترک ہم منصب مولود چاوش اوغلو سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات کے بعد انہوں نے ترک وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی اور صاف الفاظ میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام فریقوں کو خبردار کرتا ہے کہ جعلی اسرائیلی حکومت کی حرکتوں کی جانب سے ہوشیاری کا مظاہرہ کریں اور قفقاز اور دیگر علاقوں میں صہیونی حکومت کا راستہ کھولنے سے پرہیز کریں۔ وزیر خارجہ نے اس موقع پر ترکیہ کے زلزلے کے متاثرین کو تعزیت پیش کی اور زور دے کر کہا کہ ہم اس انسانی المی اور ترکیہ کے اس غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے بھی اس موقع پر زلزلہ زدگان کے لیے ایران کی جانب سے امداد اور ضروری اشیاء پہنچانے کے لیے شکریہ ادا کیا اور قدردانی کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حسین امیر عبداللہیان سے دو طرفہ اور علاقائی معاملات پر گفتگو ہوئی اور توانائی تجارت اور نقل و حمل میں توسیع اور دہشت گردی کے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا گیا۔ مولود چاوش اوغلو نے کہا کہ ترکیہ مختلف میدانوں بالخصوص تہران سے گیس کی خریداری کے سلسلے میں ایران کے ساتھ تعاون میں اضافہ کرے گا۔ یاد رہے کہ حسین امیر عبداللہیان منگل کی رات ترکیہ پہنچے، جہاں انہوں نے پہلے زلزلہ زدہ علاقوں کا معائنہ کیا اور پھر ترک حکام سے دارالحکومت انقرہ میں ملاقات اور گفتگو کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ زہرا ارشادی نے خواتین اور انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ اور مغربی ملکوں کے رویے کو منافقانہ اور سیاسی محرکات کا حامل قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ زہرا ارشادی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں اور لڑکیوں کو با اختیار بنانا حکومت ایران کی ترجیحات میں شامل ہے۔ زہرا ارشادی نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اس اجلاس میں بعض رکن ملکوں کی جانب سے ایران کے خلاف کیے جانے والے بے بنیاد دعووں اور غیر ضروری حوالوں کو مسترد اور ان کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی خواتین سائنس، تعلیم اور سیاست سمیت مختلف میدانوں میں کام کر رہی ہیں اور ایرانی سماج میں فیصلہ کن کردار کی مالک ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت اس کے اتحادی ملکوں کے مندوبین نے عورتوں کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ماحول میں زہر گھولنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ممالک حالیہ بدامنی کے بعد سے ایرانی خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے دفاع اور حمایت کے نام پر ایسے فرسودہ دعووں کو بار بار دہرا کر ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہیں۔ ویانا میں ایران کے مستقل مندوب نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران اور آئی اے اے کا تعاون مشترکہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ ویانا میں اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں میں تعینات ایران کے مستقل مندوب محسن نذیری اصل نے المیادین نیوز چینل کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے آئی اے اے کے سربراہ رافائل گروسی کے دورہ تہران کو انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ کے دورہ تہران میں آئندہ ہفتوں اور مہینوں کے روڈ میپ کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نظیری اصل نے کہا کہ قانونی حدود کے تحت آئی اے اے کو ضروری معلومات فراہم کی جائیں گی تاکہ تہران اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے مشترکہ اہداف حاصل ہو سکیں۔ قابل ذکر ہے کہ رافائل گروسی کے دورہ تہران کے موقع پر ایران بیان جاری کیا تھا جس کے تحت ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ قانونی حدود میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کی تصدیق کے لیے ضروری کارروائی اور معائنے انجام دے۔ یاد رہے کہ یہ اقدام ایران کی جانب سے رضاکارانہ طور پر انجام دیا گیا ہے۔ نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن میں دھماکے کے حوالے سے تعجب خیز رپورٹ پر روس نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے عوام کی توجہ ہٹانے کی مسموم کوشش قرار دیا ہے۔ روس کے صدارتی محل کے ترجمان دیمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن میں دھماکے کے بارے میں متحد ہو کر غلط بیانی اور واقعے کے حقیقی ذمہ داروں کی جانب سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیمیتری پیسکوف نے کہا کہ نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن میں دھماکہ ایک خوفناک مجرمانہ اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ نورڈ اسٹریم منصوبے میں شامل ممالک کو چاہیے کہ اس دھماکے اور اس کے پس پردہ عوامل کے بارے میں شفاف تحقیقات پر زور دیں۔ کریملن کے ترجمان نے نیو یارک ٹائمز اور سائٹ جریدے کی رپورٹوں کے بارے میں کہا کہ اس بارے میں ہمیں تحقیقات کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن میں دھماکے کا ذمہ دار یوکرین کا حامی کوئی گروہ ہے جس کا کیف حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رپورٹ شائع ہونے کے بعد جرمن ذرائع ابلاغ نے بھی یہی کہانی دہرانا شروع کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس دھماکے میں استعمال ہونے والے جہاز کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں، جب تصور میں آتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں۔ کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں کس کے انوار جل ملاتے ہیں رہ روے عشق کیف و مستی ہے رہ روے عشق کیف و مستی ہے بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں بے خودی میں قدم بڑھاتے ہے مقام ادب جھکا لو دل ہے مقام ادب جھکا لو دل یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں ہم ہیں ممنون بے خودی یارو ہم ہیں ممنون بے یارو ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں مدح رسول وہ بھی ہے مدح خان رسول
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام پلس اور اس کے بعد دعا امام زمانہ جعفر رجوع شریف پیش کی جائے گی اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو ہمیں کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
انزل عليك الكتاب منه کیا عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا نہیں ہے؟ مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟
عدل الہی کی بحث میں جو ایک چیز سامنے پیش آتی ہے وہ یہی ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، تو پھر اس کی مخلوقات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ مثلا کالے گورے کا فرق ہے یا قد و قامت، بہت سے فرق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے اللہ کا معاذ اللہ غیر عادل ہونا لازم نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ عدل کے آخری درجے پہ فائز ہے، انتہائی درجے پہ، اور اس کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے اور اللہ کے یہاں مساوات بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ظلم سے کام لیتا ہو، تبعیض سے کام لیتا ہو، ناانصافی سے کام لیتا ہو، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، تمام اس کے کام حکیمانہ ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات اس کی حکمت کی بنیاد پہ، ہماری تخلیق بھی عدل کے ہمراہ اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جس اس کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا اس کی ظرفیت کے مطابق۔ چونکہ عدل کے معنی ہر جگہ مساوات کے نہیں ہیں، بلکہ عدل کے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسی مزدوری ملنی چاہیے، جس کا جیسی جس کے جیس کو ویسا اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے عادل ہونے کا مطلب یا حکیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ظرفیت یا کسی استعداد یا کسی میں جو گٹس پائے جاتے ہیں اس کو فراموش کرتا ہو، نہیں، وہ مد نظر رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کے اعتبار سے اللہ کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی اور حکمت میں کوئی شک نہیں ہے، جو مخلوقات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی ظرفی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت سا پانی موجود ہے، دریا سے بہت سا پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر چھوٹا ہو، مثلا ایک پیمانہ ہے جس میں ایک کلو پانی آ سکتا ہے، ہم اسے دریا میں ڈبوئیں تو اس میں ٹھیک کلو پانی آئے گا، اور اگر ہم 10 کلو کا ایک پیمانہ لیں، 10 کلو کا ایک برتن لیں اور اس میں 10 کلو پانی آئے گا، تو ایک برتن میں اگر 10 کلو پانی ہمارے سامنے لایا جائے اور دوسرے برتن میں 1 کلو پانی سامنے لایا جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دریا کا قصور ہے۔ دریا فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت میں کمی ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس برتن کو دریا دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جس میں 10 کلو کی ظرفیت تھی، 10 لیٹر کی ظرفیت تھی، اسے دریا نے 10 لیٹر پانی دیا ہے، اور جس میں 1 کلو کی ظرفیت پائی جاتی تھی اسے 1 کلو، یا اس سمندر نے 1 کلو پانی دیا۔ اسی طرح سے انسانوں کی اپنی ذاتی ظرفیت ہوتی ہے، جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا جاتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اس آدمی کے، جیسے اس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کیفیات ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ مد نظر قرار دیتا ہے، یعنی اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ فیاض مطلق ہے، اس کا فیض سب کے لیے مساوی ہے، لیکن انسانوں کی اپنی ظرفیت، اپنی قابلیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تخلیق میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جو پیش آتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ ہماری جہالت ہے، اللہ کی خلقت میں غور و فکر نہ کرنا ہے، تمام مقدمات پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عالم ہستی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اشکالات کو سمجھنا چاہیے غور و فکر کی روشنی میں۔ اس کا جواب آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سے بھی، اور اپنی عقل سے بھی۔
اگر قرآن معجزہ ہے اور کلام حق ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی باتوں میں تضاد کیوں؟ کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر حرف نہیں آتا؟
ہاں ماشاء اللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب قرآن کریم معجزہ ہے تو پھر اس کے اندر تفسیریں الگ الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اختلاف تفسیر کرتے وقت تین چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ متن قرآن میں، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر مفسر کی معلومات، مفسر کی شخصیت میں، مفسر کے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور تیسرے نزول آیات کا موقع کیا تھا، آیت کے نازل ہونے کی موقعیت کیا تھی۔ دیکھیے، یہ بات جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تفسیریں، جتنی شرح قرآن کریم کی ہوئی ہے، اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفسیر ہو چکی۔ لہذا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح، اور قرآن کریم کا یہ سمجھانا، یہ ترجمہ کرنا، یہ اس وجہ سے تھوڑا اختلاف کا حامل ہو گیا، چونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے ایک کلمے کی، ایک جملے کی ترکیب ایسی ہو کہ مفسر اس کے ایک معنی نہ نکال سکتا ہو، بلکہ اس کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہوں۔ اس مفسر نے الگ اس کا ترجمہ کر دیا، اس مفسر نے اس کا الگ معنی نکال لیا۔ پھر دوسرے یہ کہ مفسر کے عقائد کی وجہ سے، مفسر نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس متن کا ترجمہ کر دیا، جو سنی تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور جو کسی دوسرے مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ تو مفسر کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کلمے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک کلمے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واللیل اذا عسعس، تو اب یہاں لفظ عسعس کے دو معنی ہیں، اقبلا بھی ہیں، ادبرا بھی ہیں، آگے بڑھنے کے بھی اس کے معنی ہے، پیچھے ہٹنے کے بھی اس کے معنی ہے۔ رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ گئی، رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹ گئی، یا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء۔ قروء کے یہاں حیض کے معنی بھی ہیں اور پاکی کے معنی بھی ہیں، دو معنی ہو گئے ہیں۔ اب ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے، اور ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے۔ یا دوسرے لفظ ہیں وثیابک فطہر، یہاں ثیاب کے معنی لباس کے ہیں، لیکن ایک لباس حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو مجازن معنی مراد لیں تو پھر قلب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عمل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو بے اس میں استعمال ہوئی ہے، تو اس با کو بعض ٹکڑوں ٹکڑوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو تاکید کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کے 70-70 معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مفسر کے معنی حاصل کرنے میں اور معنی لینے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔
قل هل
روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ظلم اور گناہ کرنے ہوں گے تاکہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں اصل روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ یملا الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ میری نسل سے ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے پور ہوگی۔ دیکھیے، اس حدیث کے بہت سے لوگ غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ معنی یہ کرتے ہیں چونکہ امام زمانہ کا ظہور مشروط ہے اس بات سے کہ دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا بھرے گی نہیں، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا پر نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے یہ معنی کرنا انتہائی رقاقت اور ضلالت کی علامت ہے اور یہ خلاف مزاج اسلام ہے، چونکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا ظالم اور جابر سے نہیں بھری ہوئی ہوگی۔ دونوں میں دیکھیے فرق ہے، ایک ہے ظلم، ایک ہے ظالم۔ ظالم شخص کا نام ہے، ظلم اس کے فعل کا اور اس کی صفت کا نام ہے۔ تو روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ظالموں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ اتنے قسم کے ظلم کو کہ پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے، وہ غاصب بھی ہوتا ہے، وہ چور بھی ہوتا ہے، وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آزادی کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ ہے ایک ہی آدمی لیکن طرح طرح کے ظلم کے ذریعے سے وہ عوام کو پریشان کرتا ہے، اور جب اس کا ظلم غالب آ جاتا ہے تو کلام عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک ظلم و جور سے بھر چکا ہے۔ لہذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ظالمین کی، فاسقین کی اور جائرین کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ظلم کی زیادتی ہوگی، اور اسی زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہوں گے۔ لہذا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، کو پاکیزہ کیے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو ظالم و فاسق و فاجر ہیں۔
خداوند متعال نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس کی خلقت کسی مقصد کے تحت ہوئی تو پھر اکثر افراد اس مقصد سے دور کیوں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم مشخص کریں کہ خلقت کا ہدف کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ مشخص کر لیا کہ یہ خلقت کا ہدف کیا ہے, پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس ہدف خلقت سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. دیکھیے قرآن میں مختلف ہدف بیان کیا گیا ہے. پہلا ایک ہدف بیان کیا ہے کہ امتحان آزمائش. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا اور اس کا عرش جو ہے وہ اس کا تخت قدرت جو ہے پانی پر ہے. ليبلوكم ايكم احسن عملا, تاکہ امتحان کرے کہ تم عمل کے اعتبار سے کیسے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلقت زمین و آسمان کا رابطہ کیا ہے آزمائش سے. ایک طرف خلقت ہے, ایک طرف آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو پیدا کرے, اور انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امتحان عمل میں کون کیسا ہے, کون اچھے عمل انجام دے سکتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ خلقت زمین و آسمان یہ مقدمہ ہے کس چیز کا, انسان کی خلقت کا, اور انسان کو پیدا کیا تو امتحان کے لیے. تو جب امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختار ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب تک انسان مختار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امتحان نہیں دے سکتا. کسی مجبور سے مواخذہ نہیں ہوگا. اگر مجبور ہے انسان تو وہ امتحان میں اس کو امتحان نہیں کہیں گے, مجبور ہے. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختار ہو, دو راستے پہ کھڑا ہو, دو راہے پر وہ انتخاب کرے, رحمان کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ, یا جو ہے وہ شیطان کا راستہ. بس انسان کو مختار ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا عبودیت اور بندگی کے لیے. تو پہلا ہدف جو بیان کیا ہے وہ امتحان کے لیے. جب انسان کو امتحان دینا ہے, امتحان کے مرحلے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کج راستہ ہے, ٹیڑھا راستہ ہے. ایک صراط مستقیم ہے, ایک غیر صراط مستقیم ہے. تو جب انسان امتحان کی منزل میں دو راہے پر کھڑا ہوگا تو اب اس کو اختیار ہے, یا صراط مستقیم کی طرف آ جائے یعنی عبودیت اور بندگی کی طرف آ جائے, یا اس سے ہٹ جائے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو پہلا جو ہدف اللہ نے بیان کیا وہ مقدمہ ہے دوسرے ہدف کے لیے. امتحان کے لیے پیدا کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان اگر انسان صحیح امتحان دے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا, وہ بندگی تک پہنچے گا, عبودیت تک پہنچے گا. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, یعنی میری عبادت کرو, میری بندگی کرو, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ, یعنی تمہیں امتحان میں سیدھے راستے پر آنا ہے. اور اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو دوسرا ہدف بندگی ہے. تیسرا ہدف اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے. تو پہلا لِيَبْلُوَكُمْ, امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا پہلا ہدف. دوسرا ہدف جو پہلا ہدف مقدمہ ہے دوسرے کا, وہ عبودیت اور بندگی کے لیے. اور جب بندگی انسان کرے گا, جب بندگی انسان کرے گا تو پہنچے گا کہاں, بہشت تک. جب بہشت تک پہنچ جائے گا تو یہی انسان جو ہے رحمت واسعہ الہیہ سے مستفید ہوگا, فائدہ بہرہ مند ہوگا. اب جب ہم نے یہ مشخص کر لیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہدف نہائی ہے انسان کا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعاً اکثر لوگ جو ہے اس ہدف سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. اللہ کی دو رحمت, ایک رحمت واسعہ عامہ ہے جسے سب لوگ استفادہ کرتے ہیں, لیکن وہ رحمت خاصہ جو بہشت میں جا کے آنے والی ہے وہ وہی اس شخص جو ہے اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے جو امتحان کے مرحلے میں کامیاب ہو, بندگی کے مرحلے میں آ جائے, وہی رحمت وہ ہمیشہ والی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے اور وہی بہشت میں جا سکتا ہے.
قرآن شادی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا انسان کے اوپر غیر شادی شدہ مرد اور خواتین کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا شادی نہ کرنے کے لیے غریبی یا پڑھائی وغیرہ ایک معقول عذر ہو سکتا ہے؟
جی بہت ہی عمدہ سوال ہیں, اور خاص کر آج کے معاشرے میں جہاں سن ازدواج اور شادی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. یہاں پہ میں ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے, جس میں اللہ رحمان کی صفت ہے اللہ کی ایک, اور اس کے جن بندوں کی ایک خواہش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یعنی ان کی ایک دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی کا تقاضا کرتے ہیں, اچھے ازدواج کا تقاضا کرتے ہیں اور اچھی ذریت کا تقاضا کرتے ہیں. لہذا پیاری یعنی ایک اچھی بیوی اور اچھے بچوں کا تقاضا کرتے ہیں, یہ خود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ اہم چیز ہے. اور رہی بات اس کی کہ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جن کا سن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, ان کی تئیں کیا ذمہ داری دوسرے افراد کی؟ دیکھیں قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, جہاں پہ قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہے, ان کو ازدواجی اس رشتے سے منسلک ہونا چاہے, وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ دوسرے ہیں, دوسرے جوان ہیں اور تیار ہیں اور ان کی تیاری ہے, آمادگی ہے ازدواج کے لیے, ان کا بھی نکاح کراؤ. جیسے قرآن میں آئے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں, وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن کہتا ہے کہ جو جوان لڑکیاں, جو جوان لڑکے, اسی طرح سے جو غلام ہیں, جوان ہیں, ان کا بھی نکاح کراؤ, ان کا بھی نکاح کراؤ اگر وہ فقیر ہوں گے, اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو اور دیندار ہے, متدین ہیں, ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت اس بات کا سبب نہیں بن سکتی, چونکہ خدا اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا. لہذا ان کی شادی اگر کرائیں گے تو خدا خود وعدہ دیتا ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا, میں ان کو بے نیاز کر دوں گا دوسری چیزوں سے. اور یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ انسان بہانہ بناتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں, میں غریب ہوں. یا آج کل جو زیادہ تر جو نوجوان اور جوان ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں, ہمارے پاس نوکری نہیں ہے یا ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے. نہیں, اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا. اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے, اگر تو اور تیرے اندر یہ صلاحیت ہے اور تیاری ہے اور اس چیز کا تقاضا تیری طبیعت کر رہی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا نکاح ہو, تو نکاح کر. تو اس بات کو نہ دیکھ کہ تیرے پاس مال نہیں ہے, ثروت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا, بے نیاز کر دوں گا, تو یہ بہانے بنی اسرائیلی بہانے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ غربیوں نے اور سیکولر معاشرے نے ہمارے مذہبی جوانوں کے ذہنوں میں کچھ توہمات پیدا کیے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کو اگر وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوان جو تیار ہے شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں, دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ثروت ہے, جو یہ کام کر سکتے ہیں, جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں, وہ آ کے ان جوانوں کی شادی کرا دیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے۔ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين
بحق محمد و آله الطاهرین. Thank you.